चलिए आगे देखते हैं, आयत नंबर 23। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तखूनुल्लाह वर्रसूला, ना ख़यानत करो अल्लाह से और उसके रसूल से, व तखूनु आमानातिकुम, और ना ख़यानत करो आपस में एक दूसरे की अमानतों में, वन तुम तालमून, और तुम जानते हो। यहाँ देखिए कि जो लाख शुरू में लगा है वही तखूनु से पहले भी लगेगा, क्योंकि बज़ाहर ऐसे लगता है कि ख़यानत करो, लेकिन अरबी ज़ुबान में जब शुरू में एक लफ्ज़ आ जाता है तो वो फिर बाज़ दफ़ा अगले बाकी लफ्ज़ों के साथ भी लगता है, जबकि बीच में वाव हो। यहाँ अब आप देखिए कि पिछली आयतों में उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया गया कि तुम दुनिया में बुराइयों को ख़त्म करने, नेकियों का हुक्म देने आए हो, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की ज़रूरत पड़े तो जिहाद भी करना पड़ेगा, और अगर चाहते हो कि माल और औलाद जो है तुम्हारे लिए फितना और आजमाइश ना बने, तो फिर तुम्हें क्या करना होगा, कुछ काम करने हैं तो कुछ रुकना है। पीछे बात हो गई थी करने वाले कामों की, अब यहाँ बात है किस काम से रुकना है। तो ला तखूनुल्लाह, पहली चीज़ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला के साथ ख़यानत क्या है। इसके बारे में और भी जो तफसीर होती हैं वो सारी इस एक लफ्ज़ के बीच में आ जाएंगी, और वो क्या है, फ़राइज़ का तर्क करना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस लफ्ज़ से मुराद क्या है कि फ़राइज़ को तर्क करके अल्लाह के साथ ख़यानत ना करो, और सुन्नत से सरताबी करके उसके रसूल से ख़यानत ना करो। तो एक तफसीर क्या हुई ला तखूनुल्लाह वर रसूल की, कि अल्लाह के हक क्या है कि फ़राइज़ को अदा किया जाए, और रसूल के क्या है, सुन्नतों को माना जाए। फिर इसी तरह एक दूसरा इसका मानी किया गया कि अल्लाह का दीन अमानत है, इसके फ़राइज़ की अदायगी और हदूद की पाबंदी का हमें अमीन बनाया गया, बस अमानत में ख़यानत ना करो। ये एक बिल्कुल जनरल टर्म है, इसके बाद बाकी सारी ख़यानतें इसी के अंदर आ जाएंगी। फिर आगे आप देखिए तो आपस में एक दूसरे की अमानतों की बात की गई, तो उसमें वही बात जो पीछे भी हम पढ़ चुके कि ओहदे भी अमानत हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी अमानत हैं, हुकूमत के सरबराह हों, आला अफसरान हों, मुलाजमीन हों, घर के लोग हों, तजारत पेशा, सनतकार, जो भी लोग हैं, हर काम को अच्छे तरीके से करें जैसे कि करने का हुक्म है, अपनी चीज़ों को मिसयूज़ ना करें, ये पूरी की पूरी इसके अंदर आती हैं। रिश्तेदारियां अमानत हैं, एक दूसरे के हकूक़ को पूरा करना, ये सब है। लेकिन इस आयत के साथ एक वाक्या भी आता है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। पढ़ के सुनाऊँगी, हदीस से ये वाक्या हमें साबित है। कहते कि यह आयत हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई। हुआ क्या था कि ग़ज़वा बनू क़ुरैज़ा मुसलमानों का यहूद के साथ हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू क़ुरैज़ा के किले का 21 रोज़ तक मुहासरा किया। यहूद का एक कबीला था, उसका ये उसकी ये बस्ती थी, इन्होंने ख़यानत की थी असल में, ग़ज़वे खंदक के दौरान इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया था। तो जो ही वो जंग ख़त्म हुई तो अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल आए और कहा कि आपने क्यों हथियार उतार दिए जबकि फ़रिश्तों ने नहीं उतारे। इशारा ये था कि अब बदअहदी और ख़यानत का जो मज़ा चुखाएं वो क़ुरैज़ा को चुखाएं। फिर जब नबी सल्लम ने उनका मुखासरा किया तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इतना रोह पैदा कर दिया मुसलमानों का कि जरूरत ही ना हुई बाहर आने की। कहने लगे कि हमसे समझौता कर ले, और समझौता करने के लिए हमें आप जो कहेंगे हम आपकी चीज़ों को कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि साद बिन माज को हमारे पास भेजें। साद बिन माज जाने वाले थे नबी सल्लम की तरफ से, उन्होंने कहा नहीं, अबू लबाबा को भेजें। अबू लबाबा मुखलिस सहाबी भी थे लेकिन उनके साथ पहले से इनके कुछ मरासम थे, तो उनको फील हुआ कि शायद अबू लबाबा जो हैं वो हमारे साथ कुछ नरम मामला करें। इनके घर वाले और इनकी जायदादें जो थी वो बनू क़ुरैज़ा के पास थी। अब हुआ क्या कि जब अबू लबाबा वहाँ गए तो वो सारे यहूद जो थे रोने धोने लग गए, बच्चे औरतें, इस तरह शोर मचाया और कहने लगे ये बताएं कि अगर हम अल्लाह के नबी के साथ मामला करें या आपके हुक्म पर मैदान छोड़ दें, अपने किलों से बाहर निकल आएं, तो हमारे साथ क्या मामला होगा। अब इनको पता था कि अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा और बच्चों और औरतों को मतलब छोड़ दिया जाएगा। तो अबू लबाबा ने सिर्फ हाथ के इशारे से यूं गर्दन पे हाथ फेरा, यानी उनको एक किस्म का इशारा दे दिया कि तुम्हें ज़िबा कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात हुई थी, اور یہ کیوں کیا؟ کہ اس طرح بتانے سے شاید وہ لوگ جو میرے مال اور بچوں کو چھوڑ دیں، جیسے کہ ایک واقعہ حاتم بن ابی بلتا کا بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو جو ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے دل میں وہ فرقان پیدا ہو چکا تھا جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں، کہ میں نے خیانت کی، مجھے یہ راز افشا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مال اور اپنے بچوں کی محبت میں میں نے یہ راز افشا کیا۔ چنانچہ جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مسجد نبوی میں گئے، ایک ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا اور کہنے لگے، قسم کھا کر کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو یہاں سے نہیں آزاد کروں گا جب تک کہ میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔ آپ سوچئے ذرا، ستون ابی لبابہ کے نام پہ آج بھی مسجد نبوی میں یہ ستون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کبھی لے جائے وہاں تو ریاض الجنہ جو جگہ ہے بالکل اس کے ساتھ، لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو سرخ رنگ کا بھی اوپر تھوڑا سا کیا ہوا ہے، 7 دن تک وہاں رہے۔ ضرورت کے وقت ان کی بیوی ان کو کھول دیتی، یہ ضروریات سے فارغ ہوتے، نماز پڑھتے، فارغ ہوتے، اس کے بعد آ کے باندھ دیتے، نہ کھاتے نہ پیتے، یہاں تک کہ غشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات گئی تو آپ نے کہا کہ یہاں جانے کی وجہ اگر میرے پاس آ جاتے، استغفار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دیتا، اب چونکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے۔ ایسے ہی ملتا جلتا واقعہ آگے سورۃ توبہ میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا پھر 7 دن کے بعد جب رات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابو لبابہ کے ناطے سے یہ خبر دے دی، اور وہ کیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تم نے مال اور اولاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی، ان کا راز افشاں کر دیا، تمہیں کیا ملنا تھا ان سے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی زندگی کا یہ کوڈ ورڈ ہونا چاہیے کہ مال اور اولاد کی خوشی کے لیے میں اگر کہیں بھی اللہ کے دین کو چھوڑوں گا یا اللہ کے رسول کے کسی حکم سے پیچھے ہٹوں گا تو مجھے کبھی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اصل اجر اس کے پاس ہے، تمہیں کوئی دے گا بھی تو کیسے دے گا، اس کے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے تیار کردہ لوگ کیسے تربیت یافتہ تھے، کوئی عدالت ان کو نہ پکڑتی، کوئی پولیس ان کو نہ پکڑتی، کوئی گھراؤ نہ کیا جاتا، کوئی حصار نہ کیا جاتا، لیکن یہ خود کو پکڑنے والے بن جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سچا تھا۔ ایمان اور امانت ایک ہی روٹ ہے، جتنا گہرا ایمان ہوگا اتنی امانتوں کی حفاظت کریں گے، جہاں ایمان نہیں وہاں خیانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا وہ امانت، وقت دیا، ذمہ داریاں، گھر داری، اولاد، بچے، صحت، یہ سب کچھ امانت ہے۔ جس بندے کے دل میں ایمان بڑھتا ہے نا، وہ اپنی ہر کمٹمنٹ کو نبھاتا ہے۔ آپ میں یہاں آتے ہیں، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، یہ وقت ہماری امانت ہے اللہ کے پاس، یہ جگہیں، یہ کتابیں، یہ کرسیاں، یہ میز، یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ ٹیسٹ، یہ سب کچھ امانت ہے۔ ہم میں سے وہی اس کے تقاضے پورے کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، وقت پہ وہی آئے گا جس کے اندر ایمان ہوگا۔ ہم کہیں جاب کرتے ہوں اور ہم وقت سے دیر سے آئیں تو کیا ہوگا؟ پیسے تو کٹیں گے سو کٹیں گے، جاب جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ کا دین کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کس نے نام کاٹنا ہے؟ اور پیسوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک خود سے پوچھے، میں نے اس کورس کے دوران پچھلے 9 پاروں میں کتنی خیانتیں کی؟ پہلے دن یاد ہوگا کہ ترجمے پہ بات ہوئی تھی کہ کم سے کم 7 مرتبہ ہر رکوع کا ترجمہ آپ نے گھر میں جا کے یاد کرنا ہے۔ ہم کیوں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں؟ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن شاید کوئی ایک آدھ نہ کر رہا ہوگا۔ خود کو پوچھئے، اور اس کی سزا پھر ملتی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جب ہم امانتوں میں خیانت کرنے لگتے ہیں نا، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح نہیں نبھاتے تو اللہ توفیق چھین لیتا ہے، چاہے یہ سیکھنے والے ہوں یا سکھانے والے ہوں۔ اسی طرح ریاکاری بھی اللہ کے ساتھ خیانت ہے، جیسے لوگوں ویسا بن جانا، لوگوں کے سامنے اچھا بن جانا، اکیلے میں برا بن جانا۔ اور آپ دیکھیے کہ خیانت تو ویسی بری ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو تو اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عموماً انسان ایمان کا راستہ چھوڑ کر مال اور اولاد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ہر ایک پوچھے، مجھے تو لگتا ہے کوئی بچے گا کہ جو پورا حق دے رہا ہو اللہ کا، اس لیے غم کی ضرورت نہیں ہے، احتساب کی ضرورت ہے۔ اگر اس چیز پہ یقین آ گیا نا کہ یہ کمی بیشی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگیں اور وہ دے دے گا۔ اس کے لیے کون بتائے گا کہ کیا صحیح کر رہا ہوں کہ کیا غلط، کہاں کمی ہوئی کہاں بیشی، اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کو شروع کروں گی۔ لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ تخون اماناتکم میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جس کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، عہدوں کو نہ نبھانا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس کو مس یوز کرنا، دکھانا کچھ کرنا کچھ۔ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، محفل کی باتیں امانت ہوتی ہیں، میٹنگز کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ کوئی باتیں اگر مینجمنٹ کے لوگوں کو پتہ ہوں تو وہ دوسرے لوگوں کو پوچھنا، ان کا بتانا، یہ امانت ہوگا۔ راز کھول دینا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی خیانتوں سے محفوظ رکھے، اور جب بندہ خیانت سے پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقویٰ کے لیے چنتا ہے، اور جب تقویٰ آتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل کی تمیز کی قوت پیدا کر دے گا، نمبر ایک۔ اور کیا دے گا؟ وَيُكَفِّرَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہارے گناہ چھپا لے گا۔ یہ ہے دوسرا فائدہ تقویٰ کا۔ اور تیسرا فائدہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے، اس کا فضل و کرم بہت ہے۔ یہاں تقویٰ کے فوائد پہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں دینا چاہتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ پہلے دن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہدل للمتقین، ہدایت تو تقویٰ والوں کے لیے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ بات تو پیچھے کئی بار کی، لیکن اگر پچھلی آیتوں اور اگلی آیتوں کو ساتھ جوڑ لیں تو ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس تقویٰ ہے۔ اس ڈر سے اپنے کاموں کو صحیح کر لینا کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور ڈر انسان کی سوئی بھی جو حسیات ہوتی ہیں نا، ان کو جگا دیتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ جس بستر میں لیٹی ہوں اس کے نیچے سانپ ہے، گدے کے نیچے کاکروچ ہے، صرف اتنا ہی بہت ہے، تو کون سوئے گا؟ کون ہے کہ پھر وہاں سے نہ اٹھے؟ اور جس کو پتہ چلے کہ نماز کے وقت پہ بستر پہ سوئے رہے، جس کو جہنم کے سانپ نہ دکھیں، جس کو قبر کی وحشت نہ دکھے، وہ کیسے اٹھے گا؟ آپ اپنے بیڈ پہ لیٹنے کو اپنے قبر میں لیٹنا تصور کر لیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ جتنا تقویٰ اتنا فرقان۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فارق، اس کا روٹ ہے، فرق، فرق، تفریق، تفرقہ، یہ سب اسی سے ہیں۔ محاورے میں فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فیصلہ کر دے۔ اسی لیے فیصلے کو بھی فرقان کہتے ہیں کہ فیصلہ کر دیا، حق اور ناحق میں فرق ہو جاتا ہے نا۔ پھر اللہ کی مدد کو بھی فرقان کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اہل حق کی فتح اور ان کے مخالفین کو شکست ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا۔ اسی لیے غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہتے ہیں، کیونکہ اس دن کھل کے ساتھ بات واضح ہو گئی تھی کہ اصل میں اسلام ہی سچا دین ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں۔ جن کے دلوں میں تھوڑا بہت ابھی تک شک چل رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی صحیح گروہ بنا بھی ہے کہ نہیں، تو ان کو بھی یقین آ گیا تھا کہ نہیں، اللہ کی مدد جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا فرقان ملتا ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ ابو لبابہ سے ایک غلطی ہوئی، اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں اللہ کے دین کو خطرے پہ ڈال دیا، یہ خطا تھی۔ کسی نے ان کو نہیں کہا کہ اپنے آپ کو باندھ لیں، انہوں نے جس طرح ستون کے ساتھ خود کو باندھا، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے فرقان۔ کوئی عدالت نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن بندہ خود کو سزا دے۔ اس کو تادیب بھی کہتے ہیں، ادب سے، تادیب، اپنے آپ کو ادب سکھائیں۔ کیسے؟ کچھ سزائیں اپنے لیے مقرر کریں۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے نفس کو باندھ کے رکھیں اللہ کے راستے میں، تو خود کو سزا دینا سیکھیں، کچھ سزائیں مقرر کریں۔ عبادات کی صورت میں کمی ہو، نماز دیر سے پڑھی تو یہ کروں گی، اور وہ سزا دیں جو آپ کو مشکل لگے۔ مثلا فجر نکل گئی، فجر کے بعد اٹھے، سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلی، یہ کیسی نیند تھی؟ چلو اب سزا دوں گی۔ اب آپ اس کی سزائیں اپنی طبیعت کے موافق رکھ سکتے ہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے فجر کے بعد اس وقت میں نے اس دن روزہ رکھنا ہے۔ صرف دو تین دفعہ موقع ملے گا آپ کو فجر قضا ہونے کا۔ اپنے لیے نیت کریں کہ جس دن میری فجر کی نماز قضا ہوگی، اٹھتے ہی صبح نیت کر لوں گی کہ روزہ ہے، دو سنت دو فرض پڑھیں، بلکہ پھر توبہ کے نفل بھی پڑھیں۔ دیکھیں کیسے آپ کا نفس سیدھا ہوتا ہے، گھوڑے کی طرح سیدھا ہوگا۔ چلیں یہ تو نماز کی بات ہو گئی نا، اور اگر قرآن کی کلاس کے لیے آنکھ نہ کھلے تو کیا کریں گے؟ یہ آپ ہی لوگ بتائیں، کیا سزا دینی چاہیے خود کو؟ ایک تو مسئلہ یہ نا کہ ہم دیر سے اٹھتے ہیں، پھر مسئلہ یہ کہ جو باقی سا ملنا ہوتا ہے شیطان وہ بھی نہیں لینے دیتا، وہ کہتا اب دیر سے جائیں گے تو سب دیکھیں گے، اور پھر دیر سے جائیں گے تو اب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، آپ اس کے لیے کچھ سزا مقرر کریں، کوئی آپ لوگ شیئر کریں، میں تو بتا دوں گی، وہ تو حکم ہو جائے گا نا۔ جی آپ ریشم، یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کلاس کے وقت سے لیٹ پہنچے وہ ہفتہ اتوار کی ڈیوٹی کرے، ٹھیک ہے، اور کوئی بات بھی؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے جی، اور کوئی دیں آپ امبر؟ دیکھیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی کتاب ہی ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مت ان معصوم بچوں، مت ان گھر والوں کو کچھ کہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یقین کریں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، بچے بہت اچھے ہیں جو ہمیں اجازت دے رہے ہیں، یہ ہم تھوڑا سا اس کو مینج نہیں کر پاتے۔ جی آپ بتائیں صدف، کیا سزا ہونی چاہیے جب کلاس میں دیر سے آئے تو؟ آپ کیسا؟ وہ تو بہت ہے ہمارے پاس، پیسے تو ہم خوشی سے ڈال دیتے ہیں صدقے میں، یہ تو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ جی کوئی اور؟ جی آپ، دیر سے آئے تو لگا، وہ لگا لیں گے، شرط یہ ہے کہ جاب نہ ہو آگے، ہاں؟ لیکن اچھی بات ہے، آپ دیکھیں اس میں سے آپ سب اپنے آپ کو دیں، خود چوز کریں، اس لیے خود کو سزا دیں، کوئی ذمہ داری ہے اس کو پورا کروائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ فرقہ، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں چاہتے ڈونٹ وری، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں، 100% نہیں تو 80-80 نہیں تو 70-30-40 وٹ ایور، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کے لیے بہت بڑی خیر کریں گی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر آج آپ اس وقت دین لینے کے لیے قربانی نہیں دے سکتے تو کل پھر آپ دین دینے کے لیے قربانی نہیں دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے فرقان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تقویٰ آتا ہے، اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ خود کو خود روک لیتا ہے، کسی کو نہیں بتا دی، رات کو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں لائٹ پہ کہ نہیں ہم نے نہیں جانا ریڈ لائٹ سے آگے، وہ تو مشینوں کا ڈر ہے نا، کیمروں کا ڈر ہے، رولز کو فالو کرتے ہیں، اس شوق کے ساتھ اللہ کے دین کو فالو کیا جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے پھر بندہ اپنے گناہوں، غلط کام کر کے فوراً بندے کے اندر ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ میں صحیح نہیں کر کے آیا، اور یہی فرقان ہے جس کو حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراسۃ المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، یہ کوئی نور وہ نہیں ہوتا جس کو لوگوں نے تصوف کے نام پہ اور کچھ اس طرح کے کشف اور الہام کی باتیں کی ہیں، اس کو سمجھ آنے لگتی لوگوں کی حقیقت، لوگوں کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ کیا ہوگا تقویٰ کا؟ اور اللہ کرے کہ ہمیں تقویٰ مل جائے تاکہ ہم یہ سارے فائدے سمیٹنے والے بنے، اور وہ کیا ہے کہ یکفرنکم سیئاتکم، تمہاری سیئات، تمہاری مسٹیکس جو ہیں اس کو اللہ معاف کر دے گا، دیکھے جو چلے گا وہ گرے گا، آپ اب کوشش کریں گے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، کہا میں تمہاری خطاؤں کو چھپا لوں گا، تکفیر فی المعاصی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تکفیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ لے کہ اس کا نام اور نشان بھی محو ہو جائے، ایسا سٹین لگا تھا کہ لگ رہا تھا اترے گا ہی نہیں، لیکن ایسا ڈٹرجنٹ مل گیا کہ جس سے ایسا صاف ہوا کہ کبھی لگا ہی نہیں، یہ ہے تکفیر سیئات، گناہوں کو چھپا لے گا۔ جب نیکیوں کے ضائع ہونے کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک میں احباط کا لفظ ہے، آپ پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ، لیکن جب گناہوں کے مٹنے کی بات ہے تو تکفیر کا لفظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتے انجانے میں بھول میں ہو گئے، کوشش تھی، ٹریفک میں سٹک ہو گئے، نہیں بیمار تھے لیٹ ہو گئے کچھ وجہ ہوئی، اللہ کی ذات جو ہے اس پہ پھر معاف کر دے گا. کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ کون کتنا مجبور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے فائدے ہیں. اور اگر پورے قرآن پاک سے آپ لیں تو تقریباً صرف قرآن کی آیتوں سے تقویٰ کے فوائد ڈھونڈیں تو 20 سے 25 ملتے ہیں. ایک پورا لیکچر اس پہ، ایک بک بھی ہے تقویٰ اور اس کے ثمرات. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ خود رحم کرے گا. اب یہاں بات ہوئی ہے کہ تقویٰ سے فرقان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقویٰ کے نتیجے میں اللہ نے جو نبی کو دیا اس کا تذکرہ ہے. واقعہ تو تاریخ کا ہے لیکن سبق بہت سارے ہیں. یہاں سے لے کے دو اگلی جو آیتیں ہیں، بلکہ ایک ہی آیت جو ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا تذکرہ ہے. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جبکہ مکر کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مکر سے مراد وہ کوششیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دار الندوہ میں ہو رہی تھیں. کون کر رہے تھے؟ کافر. اور کافروں میں بھی کون تھے؟ ان کے بڑے بڑے لیڈر اور سردار تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب یہاں تو نہ رہیں، کہیں اور بھی نہ جائیں. کیا تھے ان کے مکر؟ نمبر ایک، فرسٹ چوائس کیا تھی؟ لِيُثْبِتُوا، کا تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں. ثَبَتَ، اس کا روٹ ہے، یعنی ان کو قید کر دیں، ایک ہی جگہ رکھ دیں. جیسے کہتے ہیں نا، گھیر لینا، اپنی جگہ پہ رکھ دینا، ان کو بس کہیں جانے نہ دیں. یہ ایک چوائس تھی. دوسری کیا تھی؟ وہ یقتلوک، یا ان کو مار دیں. اور تیسری چوائس تھی وہ یخرجوک، کا یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْ كُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے. وَيَمْ كُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین ہے تدبیر کرنے والا. یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت سے متعلق ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں حالات تنگ ہو گئے، آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، جو دو بہت بڑے آپ کو دلاسہ دینے والے تھے، اور اصل میں تو آپ کہہ لیں تو مکہ والوں کے لیے حجت تمام ہو چکی تھی، کیونکہ ہر جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے، دین کے لیے کچھ وقت رکھا ہوتا ہے. ایک چوائس دی جاتی ہے کہ جس کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، پھر اس کے بعد جب لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ جب ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ جو تھے مکہ سے مدینہ جا چکے تھے، پہلے سے بات شروع ہو چکی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ سب کے لیے اب یہ حکم تھا کہ ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی مکہ سے ہجرت کرنا چاہے چلا جائے، چلے گئے. ایسے ایسے سب چلے گئے جو بھی جانا چاہتے تھے، سوائے کچھ لوگوں کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم نہیں ملا تھا، اور ابو بکر صدیق ہر موڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو بھی آپ نے ان کو بھی روکا ہوا تھا کہ ابو بکر، جب تک میں آپ کو نہ کہہ دوں آپ اس وقت تک ہجرت نہیں کریں گے. اب حالات کچھ اس قسم کے ہو گئے کہ مکہ والوں کو سوچنے لگی کہ کل تک تو یہ ہمارے ہاتھوں میں تھے، ہمارے قریب تھے، کوئی بات کرتے تھے میں دکھ جاتی تھی، کچھ بھی کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اب یہ تو ہمارے سے دور جا رہے ہیں، یہ تو پھیلنے لگ گئے. اب کیا ہوگا کہ یہ مدینہ میں جائیں گے، کچھ بھی کریں گے، وہاں مرکز قائم ہوں گے، پھر وہاں قوت بنیں گے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر تو بات ان کی پھیلتی جائے گی، ہماری گھٹے گی. چنانچہ دار الندوہ ان کا میٹنگ روم تھا، مکہ والوں کا سردار وہاں جمع ہوئے، اور انہوں نے ایک مکان تھا، آج بھی اس کی کچھ باقیات وہاں موجود ہیں اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں، تو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی. سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ارادہ کیا کہ اب کریں کیا کریں، اور اس میں بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، نظر بن حارث، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان وغیرہ، یہ سب وہاں موجود تھے. ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ ایک شخص بڑا باروق قسم کا، داڑھی والا کھڑا تھا، عربی تھا اور شیخ کی صورت میں کھڑا ہوا. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں، میں شیخ ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ بہت اہم مسئلے پہ بات کرنے والے ہیں، تو قومی ہمدردی کے نام پہ میں بھی حاضر ہو گیا ہوں کہ شاید میں بھی کوئی مشورہ دوں. یعنی ان کا ویل وشر بنا، لیکن اصل میں وہ ابلیس تھا، شیطان ایک اس کے روپ میں آیا. انہوں نے کہا ضرور آئیے بیٹھیے. وہاں جا کے یہ ساری باتیں ہوئیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک کہا بھی کریں تو کیا کریں، اس فتنے کا کیا حل ہے؟ دیکھیے جو دین پھیل رہا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اس کو فتنہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کے مقدر سمر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کو لوگوں کی بدبختی قرار دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بس لوہے کی زنجیروں میں قید کریں اللہ کے نبی کو، گھر کا دروازہ بند کر دیں، وہیں ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. لوگوں نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اس پہ وہ نجدی شیخ جو اصل میں ابلیس تھا کہنے کا، رہے یہ نہ کرنا، تمہیں نہیں پتا کہ اس سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، دور اندور اور قریب تک لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. ایک دفعہ یہ بات پھیل گئی کہ تم نے اس کو قتل کر دیا، وہ تو سارے آئیں گے اور اس کو کیسے چھڑا کے لے جائیں گے. ہاں تم تو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. کہیں گے ہاں 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 ان کی بات ٹھیک ہے، پھر اب کیا کریں. پھر ابو الاسود تھا ایک، اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مکہ سے نکال دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نکالو ان کو جو چاہیں کریں، پھر ہماری جان چھوڑ دیں، کم از کم ہمارا شہر تو اس کے فساد سے بچ جائے گا اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوگی. اس پہ بھی لوگ بڑے خوش ہوئے، یہ تو بہت اچھا حل ہے. پھر ابلیس آیا کہنے کا نہیں بھائی یہ نہ کریں، تمہیں نہیں پتا کتنی میٹھی زبان ہے اس کی، شیریں کلام ہے، لوگ اس کا کلام سن کے ویسے ہی مسحور ہو جاتے ہیں، تو مزاج چھوڑ دو گے، یہ تو ہر طرف اپنی طاقت بنا لے گا، تو یہ تو بالکل نہ کرنا. خیر آخر میں پھر ابو جہل بولا، کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک شخص لیتے ہیں، ایک 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 ساروں کے لیتے ہیں اور ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیتے ہیں، اور جا کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کریں اور سب ہی مار دیں، یعنی سب دعویٰ کریں کہ ہم نے مارا ہے. اب ہوگا کیا کہ جب ان کے ماننے والے آئیں گے کہ بھئی اس کو آپ نے کیوں مارا ہے، تو وہ اتنے قبیلے والوں کا ایک ایک شخص ہوگا نا، تو کیا وہ سب سے دشمنی لیں گے؟ نہیں مول لے سکتے، تو آخر میں پھر ہم قصاص دیں گے، سارے قبیلہ والے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے دیں گے، دیت دے کے جان چھٹ جائے گی. بس ابلیس کہیں گا یہ ہے اچھی بات، دیکھیے ذرا کیسے لوگوں کو سکھاتا ہے. کہنے کا یہ بہت اچھی بات ہے، کسی ایک پہ بات نہیں آئے گی، بہت ساروں پہ آئے گی اور یہ کام کریں گے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا، اور وہ کیا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تو مکر کر رہے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے، اللہ اپنے نبی کو بچانا چاہتا تھا. اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کہ آپ کے پاس جو امانتیں ہیں وہ حضرت علی کے حوالے کر دیں اور آپ ابو بکر صدیق کو لے کے چلے جائیں. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو امانتیں دیں، اپنے بستر پہ کہا کہ آپ سو جائیں، اور سورت یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے. گھر کا حصار کیا ہوا تھا، قید کیے ہوئے تھے. ہمیں کس نے ابھی تک دین کے نام پہ قید کیا؟ ہماری کس نے جان لینے کی کوشش کی؟ ہمیں کس نے ملک سے نکالنے کی کوشش کی، گھر سے نکالنے کی بات کی؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت مشکلیں سہلی؟ اور دیکھیں پھر اللہ کیسے بچاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، ایک مٹھی بھر مٹی لی ایسی پھینکی اور سب کی آنکھوں میں چلی گئی، یعنی آنکھوں سے چلی گئی، مراد کہ ان کو دیکھ سر پہ خاک پڑ گئی، ان کے آگے پیچھے دیواریں اللہ نے ایسی باندھ دی. وہاں سے آپ نکلے اور سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے، اور وہ طویل واقعہ، انتہائی خوبصورت واقعہ ہے. سیرت میں جب پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ایک ایک کام کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے. اور یہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو اس واقعے کا ادھر ذکر ہے کہ وہ تو مکر کر رہے تھے، کرتے رہے، لیکن واللہ خیر الماکرین. تو بات کیا ہے کہ جو جتنا ایمان میں سچا ہوتا ہے اللہ اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے. آج بھی ایسے مومنوں کا کوئی بال سے بیکا نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کام کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق جو ہوتا ہے وہ دشمنوں کے شر سے بچا لیتا ہے. یہاں جو لفظ مکر ہے یہ ہیلے اور تدبیر کے لیے بھی آتا ہے، ہیلے اور تدبیر کے ذریعے اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادے سے روک دینا. اگر نیک مقصد سے کیا جائے تو یہ مکر اچھا ہے، جیسے کہ اللہ کے لیے آتا ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ مکر نہ کہیں، تدبیر کہیں. اور جب کسی برے کام کے لیے آئے تو یہ برا محسوس ہوتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو ذات کل بھی اللہ کے نبی کا دفاع کر سکتی تھی، کیا وہ آج نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کارٹون بنے، ان کی بری باتیں کہی جائیں، تو اللہ امتیوں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ تم نے اصل میں کام نہیں کیا، تم اصل ان چیزوں میں پڑ گئے جو مکہ والوں کے عقائد تھے. آؤ ذرا تم بھی اپنے عقائد کو دیکھو کہ کہیں تم بھی مکہ والوں کی سوچ کے حامل تو نہیں ہو گئے. اور وہ کیا تھیں؟ اس سے اگلی چند آیات میں اب مکہ والوں کی دین کے نام پہ گمراہیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے دین کے نام پہ بھٹکنے سے.